الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين Commission of Inquiry for Women کی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے یہ کمیشن بے نظیر کی حکومت کے دوران قائم کیا گیا تھا اور خواتین سے متعلق معاملات اور ان کے جو پہلو پاکستان کے دستور سے یا مروجہ قوانین سے متعلق ہیں ان کے ضمن میں تحقیق تفتیش اور پھر تجاویز پیش کرنا اس کمیشن کا مقصد تھا. اس کی جو رپورٹ ہے تفصیلاً وہ شائع ہوئی ہے اردو اخبارات میں، تو صرف اس کی بعض جھلکیاں ہیں خبروں کی شکل میں، لیکن روزنامہ نیشن کی 3 اشاعتوں میں 24 اگست، 26 اگست اور 27 اگست کے 3 اشاعتوں میں اس کی پوری رپورٹ شائع ہوئی ہے. جو مختصر خبریں شائع ہوئی ہیں اردو روزناموں میں ان سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے منافی سفارشات پیش کی گئی ہیں. جو چیزیں بالکل معروف ہیں اور جن کو کہ معمولی سمجھ بوجھ اور تعلیمی صلاحیت رکھنے والا ہر مسلمان بھی جانتا ہے، ان سے بھی انحراف. اس کے ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ اس کمیشن کی حیثیت ترکیبی کیا تھی. اس کے چیئرمین اگرچہ ایک بہت محترم شخصیت تھے بھی ہیں بھی، جسٹس ناصر اسلم زاہد، ان کا جہاں تک میری معلومات کا دائرہ ہے ان کی شہرت اچھی ہے. بہرحال میں حیران ہوں کہ ان کی چیئرمینشپ میں جو کمیشن کی جو سفارشات مرتب ہوئی ہیں، میرا ان کے بارے میں اب تک جو بھی تصور تھا وہ ان سے مجروح ہوا ہے. ویسے وہ میرے عزیز بھی ہیں، زاہد حسین صاحب کے فرزند ہیں جو پاکستان کے پہلے گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور جہاں تک ذاتی شرافت وجاہت ان چیزوں کا تعلق ہے، یہ پورا خاندان بہت ممیز ہے الحمدللہ. بہرحال تفاصیل مجھے معلوم نہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بھی بہت سی سفارشات سے اختلاف کیا ہو، اس لیے کہ میرے علم میں ہے کہ واحد عالم دین مولانا محمد تعصیم صاحب جو اس میں شریک تھے، ان سے میں نے فون پر دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بہت سے امور سے اختلاف کیا اور وہ نوٹ آف ڈسنٹ کی حیثیت سے درج ہے. لیکن اب اس کا کیا سبب ہے کہ روزنامہ نیشن میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی نوٹ آف ڈسنٹ بھی ہے. نام موجود ہے مولانا محمد تحسین صاحب کا بھی اراکین کے اندر، لیکن ان کے اختلافات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. اور اس سے میں سمجھتا ہوں کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر دھوکہ دینا مقصود ہے کہ شاید یہ سفارشات متفق علیہ ہیں، ورنہ تذکرہ ہونا چاہیے کہ اس سے اختلاف بھی کیا ہے، کس کس نے کیا ہے. تو چونکہ ان سے میرا ذاتی رابطہ آسانی سے قائم ہو سکتا تھا، میرے پاس ٹیلی فون نمبر وغیرہ نہیں ہے جسٹس ناصر اسکن زاہد صاحب کے، ورنہ میں ان سے بھی رابطہ قائم کر سکتا تھا. لیکن مولانا تحسین صاحب سے میں نے رابطہ قائم کیا، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے تو بہت سی چیزوں سے اختلاف کیا ہے، نوٹ آف ڈسنٹ اپنا تحریر کروایا ہے. تو جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا، میں نہیں کہہ سکتا کہ آیا یہ جو حکومت کی طرف سے رپورٹ شائع کی گئی، حالانکہ عام طور پر یہ رپورٹیں شائع نہیں کی جایا کرتی، لیکن شائع کی گئی ہے. اب آیا حکومت کی طرف سے جو اجرا ہوا ہے اسی میں یہ کوتاہی ہوئی ہے، ولفل یا انولنگلی، شعوری یا غیر شعوری طور پر کوتاہی ہوئی ہے کہ اس میں جو نوٹ آف ڈسنٹ سے ان کا تذکرہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ روزنامہ نیشن کی طرف سے یہ کوتاہی ہوئی ہے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ارادی طور پر بھی کوئی ایسے ایڈیٹر وہاں بیٹھے ہوئے ہوں یا ایڈیٹرا بیٹھی ہوئی ہوں، اس لیے کہ انگریزی اخبارات کے جو بھی عملے ہیں اور جو ان کا ادارتی زیادہ تر سٹاف ہے اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ان میں جدید تہذیب کی دلدادہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے چھپایا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسکریپنسی ہو. بہرحال آیا یہ حکومت کی طرف سے ہے یا روزنامہ نیشن کی طرف سے ہے، اور آیا یہ ولفل ہے یا غیر شعوری طور پر ہے، ان کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. لیکن جو نتیجہ نکلا ہے وہ یقیناً دھوکہ آمیز ہے. یہ تاثر دیا گیا کہ یہ گویا کہ اس کمیشن کے جملہ اراکین کی طرف سے متفقہ قرارداد یا متفقہ سفارشات ہیں. اب ذرا وہ اسماء گرامی مزید نوٹ کر لیجئے. چیئرمین صاحب کا تو میں نے آپ کو بتا دیا، جسٹس ناصر اسلم زاہد. اس کے بعد جو اس کے 10 ارکان ہیں، ان میں سے 7 خواتین ہیں اور صرف 3 مرد ہیں. 3 مردوں میں سے سینیٹر یحییٰ بختیار، اب ظاہر بات ہے کہ یہ بے نظیر کی حکومت کے دور میں یہ کمیشن مقرر کیا گیا، تو جس قسم کے لوگ اس میں آ سکتے ہیں ان میں یحییٰ بختیار صاحب بھی شامل ہیں، انہیں ہونا چاہیے. دوسرے یہ کہ سینیٹر مسعود کوثر صاحب کا نام آیا ہے، لیکن یہ بات چھپا لی گئی ہے، پھر وہی میں عرض کروں گا، ولفلی یا غیر ارادی طور پر، کہ اصل میں دوسرے مرد تھے سینیٹر جسٹس ڈاکٹر جاوید اقبال، لیکن انہوں نے کسی وجہ سے معذرت کی ہے. اس کی بھی وجہ کیا ہے یہ مجھے معلوم نہیں، لیکن انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی. ہو سکتا ہے انڈر پروٹیسٹ ہو، اور جو بھی کارروائی ہو رہی تھی اس کے رنگ ڈنگ دیکھ کر انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کی ہو. تو اس کی جگہ پھر سینیٹر مسعود کوثر صاحب آئے، میں ان سے واقف نہیں ہوں. باقی جو ہے 6 خواتین، ایک سینیٹر خاتون سینیٹر فضا جنیجو، اور 6 اراکین مزید، یعنی کل 7 خواتین ہیں. ان کے نام آپ سن لیجئے: محترمہ عاصمہ جہانگیر صاحبہ، محترمہ شہلا ضیا صاحبہ، محترمہ شاہین سردار علی صاحبہ، محترمہ شہناز جاوید صاحبہ، محترمہ ریحانہ سرور صاحبہ، محترمہ انیسہ زید صاحبہ. ان میں سے بعض خواتین کے تو نام میں نے تو کم سے کم پہلی مرتبہ سنے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بعض حضرات نے پہلے بھی سنے ہو یا ان سے کوئی واقفیت ہو. تو 7 خواتین ہوئی، جن میں سے 1 سینیٹر تھی اور 6 یہ بقیہ. واحد عالم دین میں نے آپ کو بتایا مولانا محمد تحسین صاحب، ذاتی طور پر میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، ان کا علم اور تفقہ فی الدین. پھر یہ کہ کتاب و سنت سے کوئی نشوز ان میں نہیں ہے، اگرچہ روشن خیال ہے، اور روشن خیال ہونے کے ناطے خود مجتہد ہیں. ان کی بعض مجتہدانہ آراء سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اجتہاد جب بھی کیا جائے گا اس میں دونوں امکانات رہتے ہیں، خطا کا بھی ثواب کا بھی. لہذا کسی بھی مجتہد کو یہ تو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دعویٰ کرے کہ میرے سارے کے سارے اجتہادات جو ہیں وہ حق ہیں، اس میں خطا کا امکان رہتا ہے. لیکن یہ کہ نیک نیت آدمی، شریعت کے پابند آدمی، روشن خیال اور کتاب و سنت کے حدود کے اندر رہنے کا ایک عزم مصمم رکھنے والی شخص کی حیثیت سے میں اور ان کے علم کی گہرائی اور پختگی کے اعتبار سے میں ان کا ادب کرتا ہوں. ہمارے قرآن کانفرنسوں میں بالعموم وہ شرکت فرماتے تھے یا ان کے مقالات پڑھے جاتے تھے. اب کافی عرصے سے چونکہ ہم نے وہ سلسلہ ختم کر دیا تھا، محاضرات قرآنی میں کئی مرتبہ ان کے ساتھ معاملہ طے ہوا کہ معاشیات پر، اسلامی معاشیات پر انہی کے ایکسکلوسیو لیکچرز ہوں، لیکن یہ کہ کچھ صحت کی وجہ سے، کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے بات پوری نہیں ہو سکی. لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اگرچہ ان کا تعلق حلقہ دیوبند کے علماء سے ہے، یہ مولانا مفتی محمود احمد صاحب ہمارے جو موجودہ اس وقت بہت بڑے سیاسی اور دینی رہنما ہیں، فضل الرحمان صاحب ان کے والد صاحب، یہ ان کے ہم سبق تھے دیوبند میں، اس حوالے سے سینئر لوگوں میں سے اس وقت کے جو علماء ہیں دیوبند کے، ان کے اندر ان میں ان کو سینئر علماء میں سے شمار کیا جائے گا. لیکن یہ کہ ان کے بعض اجتہادی آراء وہ ہے کہ جن سے بالعموم حلقہ دیوبند اختلاف کرتا ہے، یعنی وہ کوئی متفق علیہ شخصیت حلقہ دیوبند کے نزدیک بھی نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے کمیشنز کے اندر اول تو یہ کہ اگر نیک نیتی ہو تو پہلے تو یہ کہ مردوں اور خواتین کا کچھ توازن ہونا چاہیے، پھر یہ کہ مردوں میں چاہے آپ جدید دانشوروں کو بھی شامل کریں، ماہرین قانون کو شامل کریں، جدید سوشولوجی کے ماہرین کو شامل کریں، لیکن علماء کی معتبر تعداد ہونی چاہیے. پھر یہ کہ علماء وہ ہونے چاہیے کہ جو اس ملک کے اندر جتنے مسلمہ مسالک ہیں ان کے وہ معتمد علیہ اور متفق علیہ نمائندے کی حیثیت رکھتے ہوں. تو یہ حیثیت مولانا محمد تحسین صاحب کو حاصل نہیں ہے. بہرحال یہ تو میں نے تجزیہ کیا ہے، اس کے حوالے سے بات واضح ہو جائے کہ یہ رپورٹ جو ہے کس درجے لائق اعتنا ہے. اس رپورٹ کے بارے میں چونکہ ایک میرا بڑا تفصیلی انٹرویو لیا ہے روزنامہ خبریں سے، ایک نمائندے آئے تھے پرسوں پرلے روز، اور غالباً وہ اب اتوار کو جو ان کی اشاعت خصوصی ہوتی ہے اس میں وہ شائع ہو جائے گا، لہذا میں اس کے جملہ نکات کے حوالے سے سب کوئی بات نہیں کروں گا. جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ میں پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کمیشن کی پوری سفارشات کو براہ راست ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے، اس کو کوئی وقت نہ دی جائے، کوئی حیثیت نہ دی. اس لیے کہ در حقیقت یہ کمیشن جس دور میں بنا ہے، بے نظیر کا حکومت کا دور، اور بے نظیر صاحبہ خود جو ہے معروف ہے اسلامی تعلیمات کے بارے میں، اسلامی حدود و تعزیرات کے بارے میں ان کے جو نظریات ہیں انہوں نے کبھی انہیں چھپایا نہیں ہے، اور ان کے جو نظریات ہیں، ان کی جو طرز معاشرت ہے، اسے سب واقف ہیں. لیکن اصل میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ معاملہ صرف یہ مقامی یا ملکی نہیں ہے، یہ بہت بڑی بین الاقوامی جو اس وقت سازش ہو رہی ہے، جس کے ڈانڈے جڑتے ہیں اسی صہیونی تحریک سے، اور جس کے اہم مقاصد میں سے یہ بھی شامل ہے کہ انسان کو نرا حیوان بنا دیا جائے، اور حیوان بنا کر جیسے کہ حیوانات سے کام لینا انسان کا حق ہے، ایسے ہی صہیونی جو ہے وہ پوری نوع انسانی کو حیوان بنا کر انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکے. اس میں جہاں ان کے ہتھکنڈے ہیں سودی نظام کے، اور اس میں انہوں نے کئی سو برس محنت کی ہے، محنت کر کے ایک نظام انہوں نے اس درجے قائم کر دیا ہے کہ اب دنیا میں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے سے ایک عالمی استعماری نظام جو ہے، مالیاتی استعمار کا نظام جو ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا چلا جا رہا ہے، نیو ورلڈ آرڈر جس کا عنوان ہے. لیکن اس کا دوسرا اہم پروگرام یہ رہا ہے، اور اس میں بھی کئی سو سال کی ان کی مسائی ہے، کہ شرم اور حیا اور عصمت و عفت کا نام و نشان مٹا دیا جائے. حالانکہ جو پریکٹسنگ یہودی ہے اس کے ہاں شرم اور حیا اور عصمت اور عفت، یہ ساری چیزیں بڑی سختی کے ساتھ موجود ہیں. ایک ہے ان کا عام جو طبقہ ہے جو کہ سیکولر یہودی ہے، اور زائنزم جو ہے وہ اصل میں سیکولر یہودیوں کی تحریک ہے، اس میں مذہبی یہودی عنصر شامل نہیں تھا. وہ تو یہ کہ جب زائنس نے ملک بنا لیا اور اسرائیل قائم کروا لیا تو اب یہ کہ مذہبی یہودیوں نے بھی اس کو قبول کیا اور وہاں آ رہے ہیں اور وہاں ایک کشمکش اور کشاکش جاری ہے سیکولر یہودیوں اور مذہبی یہودیوں کے مابین, لیکن وہ میری اس وقت کی گفتگو کا موضوع نہیں. لیکن یہ کہ بروکلن کا جو ایک خاص علاقہ ہے امریکہ میں نیو یارک میں, وہاں جا کر چونکہ ایک بہت بڑا گڑھ ہے یہ یہودیوں کا, معلوم ہوتا ہے کہ ان کی معاشرت وہاں بہت حد تک اسلامی اصولوں کے مطابق ہے. ٹی وی اپنے گھروں میں نہیں رہتے, انہوں نے اپنا ایک ماحول وہاں کریٹ کیا ہوا. بہرحال یہ معاملہ سارا کا سارا جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ اس سیکولر یہودی صہیونی سازش کا معاملہ ہے. یہ بقیہ پوری نوع انسانی میں سے شرم اور حیا اور عصمت اور عفت کے یہ تمام تصورات کو ختم کر کے انسان کو نرا حیوان بنا دیا. اور پھر یہ کہ دو طرفہ, ایک طرف یہ حدود ختم کر دی جائے, دوسری طرف معاشی جکڑ بندی میں اس کو سود کے پوری پوری قوموں کو جو ہے جکڑ لیا جائے اور پھر ان کو استعمال کیا جائے. یہ جنٹائز اور گوئمز جو ہے یہ در حقیقت انسان ہے ہی نہیں, یہ انسان نما حیوان ہے, شکل و صورت میں انسان نظر آتے حقیقت میں حیوان, یہ ان کا بنیادی فلسفہ ہے. بہرحال اس کے ذمن میں چونکہ یہ بھی آپ کو معلوم ہے, بارہا تذکرہ ہوا ہے, ہنٹنگٹن نے جو بات کہی کہ اب کلیش آف سیولیزیشن کا دور ہے, اب تہذیبوں کا ٹکراؤ ہوگا اور ہماری جو مغربی تہذیب ہے اس کے مد مقابل آنے کی صلاحیت صرف دو تہذیبوں میں ہے, ایک مسلم تہذیب اور ایک کانفیوشس کی تہذیب. دونوں تہذیبیں زیادہ تر ایشیائی ہیں, لہذا ایشیا پر اس تحریک کا جو ایک خاص حملہ ہوا ہے, جس کی کہ ایک جس کا مذہب جو ہے وہ قاہرہ میں جو کانفرنس ہوئی تھی اور دوسرا پھر بیجنگ میں, یوں سمجھیے کہ ایشیا کو دو کونوں سے اس کو جو ہے اس کے اوپر دھاوا بولا گیا ہے. ویمن لب یا لبریشن کا جو یہ مخفف ہے, عورتوں کی آزادی, عورتوں کی حریت, مساوات مرد و زن, عورت اور مرد کا مکمل مساوات کا معاملہ, یہ نعرے جو ہیں یہ چونکہ مسلم تہذیب جو ہے, مجھے زیادہ معلوم نہیں ہے کہ اس وقت چین میں اصل کنفیوشین سیولیزیشن کس درجے میں ہے, لیکن بہرحال جب ہنٹنگٹن کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اثر و رسوخ ہے, جس کی وجہ سے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دو تہذیبیں ہیں جو ہمارے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو سکتی ہیں. باقی جتنی تہذیبیں ہیں, پانچ تہذیبیں اور دنیا میں ہیں ہماری اپنی مغربی تہذیب کے علاوہ, لیکن ان پانچوں کو ہم آسانی سے اسیمولیٹ کر سکتے ہیں, دے پوز نو چیلنج فار اس. تو ہو سکتا ہے وہاں بھی کوئی معاملہ اس نوعیت کا ہو, لیکن یہ کہ بہرحال مسلم تہذیب میں جو آخری اس کا حصار ہے, خاندانی نظام اور چادر اور چار دیواری کا حصار, اس کو جب تک ختم نہ کیا جائے اس وقت تک جو یہ جدید تحریک ہے عالمی غلبہ حاصل کرنے کی اور پورے عالم انسانیت کو صرف بنا کر اور اپنے صرف یہ کہ غلام اس معنی میں کہ ویسے تو بظاہر وہ آزاد ہوں کہ آزاد ملک ہوں, آزاد حکومتیں ہوں, الیکشن ہو رہے ہو, وہ کھیل جاری ہو, لیکن حقیقت میں وہ ہمارے پورے شکنجے کے اندر ہوں اور ان کی محنت اور مشقت جو ہے پوری طرح جیسے کہ گھوڑے میں ٹانگے کو جوتا جاتا ہے, اس کی کمائی جو بھی شام کی ہے اس کی ملائی جو ہے وہ گھوڑے والا جو ہے انسان وہ استعمال کرے گا, البتہ تھوڑا بہت اس میں سے گھوڑے کو بھی دے گا, تبھی تو دوسرے روز وہ ٹانگے میں جوتے جانے کے قابل ہوگا. اسی طریقے سے بقیہ انسانوں کے لیے مینٹیننس کے لیول پر ان کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی ضروریات پوری کی جائیں, باقی ساری ملائی اور مکھن جو ہے وہ ہم کھینچ لیں. یہ در حقیقت نظریہ مساوات مرد و زن اور ویمن لب عورتوں کی آزادی کی تحریک در حقیقت اس پس منظر کے ساتھ ہے. بہرحال اس اعتبار سے یہ پاکستان کا بنیادی نظریہ کیا تھا, یہ تو اب شدھ پریشاں خواب مند از کثرت تعبیر ہا, لیکن یہ کہ اگر فرض کیجئے ایک نظریہ نہ بھی کہے تو پاکستان کے کچھ نہ کچھ اساسی نظریات تو ہیں. وہ ایک نظریہ کیا تھا اس پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی, پھر بعد میں ہوگی, میں اس کا بعد میں تذکرہ کروں گا, لیکن یہ کہ یہ جو نظریات اساسی ہیں تاسیس پاکستان سے جن کا تعلق ہے, یقیناً ان سے کھلا انحراف ہے یہ پورا کا پورا فلسفہ, یہ پورا کا پورا نظریہ, یہ پوری کی پوری جو ایک تحریک ہے اس کا اس کے پاکستان کے ساتھ کسی درجے میں بھی کوئی موافقت اور مناسبت موجود نہیں ہے. دوسری بات جو اصولی میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب یہ طریقہ کار تج دینا چاہیے، فلاں معاملات پر کمیشن مقرر کر دیں، وہ کمیشن میں ظاہر بات ہے کہ جو حکومت ہوگی وہ اپنے منظور نظر، اپنے موافق جو بھی نظریات رکھنے والے لوگ ہیں انہیں نامزد کرے گی، ان کی کوئی نمائندگی تو نہیں ہے، کس نے انہیں سلیکٹ کیا، کس نے الیکٹ کیا، کس کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ پھر یہ کہ جب ان کی سفارشات آتی ہیں اس کے اوپر لاکھوں کروڑوں روپیہ قوم کا خرچ ہوتا ہے، کسی اور کے باپ کے گھر سے وہ پیسے خرچ نہیں ہوتے، وہ سفارشات آتی ہیں تو ان کو گویا کہ تقدس حاصل ہو جاتا ہے کہ صاحب ایک کمیشن تھا، کمیشن نے غور کیا ہے اور اس کے اوپر پورا جو ہے اپنا وقت صرف کر کے محنت کر کے یہ سفارشات دی ہیں، انہیں اہمیت حاصل ہو جاتی ہے. یہ پورا طریقہ کار غلط ہے. جب اس ملک کے اندر ایک نظام قائم کیا جا چکا ہے، فیڈرل شریعت کورٹ ہے، یا تو طے کر لیجیے کہ اس ملک کا کوئی سروکار اسلام سے نہیں، کتاب و سنت سے نہیں، یا اسلام کے ساتھ ہے بھی تو صرف قرآن کے ساتھ ہے، سنت کے ساتھ نہیں، طے کر دیجیے، اعلان کر دیجیے، پھر فیڈرل شریعت کورٹ کو ختم کیجیے. جو فیڈرل شریعت کورٹ جو ہے وہ تو شریعت کے حوالے سے بات کرے گی، اور وہ جو ہے کتاب اور سنت دو پر مشتمل ہے، وہ صرف کتاب اللہ پر مشتمل نہیں ہے. یہ ایک تصور ہے ہمارے بعض لوگوں کا، اہل قرآن کہے، منکرین سنت کہے، منکرین حدیث کہے، کہ بس قرآن کافی ہے ہمارے نزدیک، ہدایت کے لیے قرآن کافی ہے، لیکن قانون سازی کے لیے قرآن کافی نہیں ہے. قانون سازی کے لیے قرآن کے ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مستقل سورس سے، مستقل ابدی، اس حوالے سے بڑا زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے. جب آپ نے وہ کورٹ بنائی ہے، کورٹ موجود ہے، ہر معاملے کو وہاں پیش کریں، وہاں بحث و نزاع ہو جائے گی، ہر ایک کو آنے کا موقع ہے، وہ ہر علماء بھی آئیں، دانشور بھی آئیں، سب لوگ آئیں، اپنے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کریں، دلائل دیں، اس کے بعد اگر آپ فیصلہ کریں. اب عدالت کے فیصلے کو عزو دستور ایک تنفیذی حیثیت حاصل ہے جو وہ نافذ ہوگا، جبکہ کمیشن کے پاس کوئی تنفیذی اختیارات نہیں ہوتے. اس کا یہ تو ہے کہ وہ ان کی رائے سامنے آ گئی، لیکن صاحب یہ چند لوگوں کی رائے ہے، اس کے علاوہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا کوئی دستور سے تعلق نہیں، اس کے پاس کوئی تنفیذی قوت نہیں. قوت نافذہ اب اگر ہے تو وہ شرعی عدالت کے پاس ہے. ہاں آپ اس کے خلاف اپیل میں جائیے، ریویو میں جائیے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دستور کے اندر موجود ہیں. اس ایک راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ اختیار کرنا وقت کا اور پیسے کا ضیاع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. میں نے تو جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا بارہا یس کیا ہے اپنے سفر سے پہلے، جو بھی میں نے تقاریب کی تھی، کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے قائم ہونے کے بعد اب کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی بھی قتل کوئی ضرورت نہیں. یہ گھوڑی پال مربوں کی طرح جو انگریزوں نے رکھے تھے، اسی طریقے کے مولوی پال مربع ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. کچھ دیوبندی مولوی، کچھ بریلوی مولوی، کچھ اہل حدیث مولوی، کچھ شیعہ مولوی، کچھ اور دانشور، ان کو سیاسی رشوت دینے کا ایک ادارہ ہے، باقی ان کی سفارشات کس طرح سے کوئی حیثیت. سال ہر سال سے اس کے اوپر کروڑ ہر روپے خرچ ہو چکے ہیں، اور نتیجہ کیا کہ ان کی سفارشات جو ہیں ان کے انبار لگتے چلے گئے، اور وہ کوئی وزارت قانون میں، کوئی وزارت مالیات میں ان کی الماریاں بھری پڑی ہیں، ان کی کوئی قوت تنفیذی ہے ہی نہیں. چار سال تک تو اس کی رپورٹ بھی پیش نہیں ہوئی. وہ تو اب جو ادھیا رپورٹ پیش کی گئی، بڑا کارنامہ ہو گیا ہے کہ رپورٹ پیش کر دی گئی، اور رپورٹ پیش کیا کیے کہ اس کا رپورٹ چھپی ہوئی وہاں رکھ دی گئی اور ٹیکن ایز پریزنٹیڈ، بس اس کے پڑھنے پڑھنے کا کوئی سوال نہیں ہوتا، گویا کہ یہ پیش ہو گئی. اب اس کے اوپر نہ کوئی بحث ہے نہ کوئی گفتگو ہے، اور کئی سال تک تو رپورٹ بھی پیش نہیں ہوئی. دستور کا تقاضا کہ ہر سال اسے اپنی ایک رپورٹ پیش کر دی گئی، کئی سال گزر گیا رپورٹ بھی پیش نہیں. تو وہ سفید ہاتھی بھی خامخواہ، اور مولوی پال مربع جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ اس قسم کے کمیشنوں پر وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. شریعت کے اندر زندگی کے تمام پہلوؤں سے متعلق ہدایات موجود ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ آپ نے قائم کی ہوئی ہے، ہر مسئلے کو وہاں پر سامنے آنا چاہیے. کوئی شخص بھی ہو، کوئی خاتون ہو، کوئی مرد ہو، جسے بھی یہ خیال ہو کہ ہمارے رواج میں یا موجودہ قوانین میں یا جو بھی صورت اس وقت ہمارے ہاں رائج ہے، ان میں کوئی چیز کتاب و سنت کے منافی ہے، عدل کے اسلامی تصورات کے منافی، وہ جائے کنڈا کھٹکھٹائے، وہاں دلائل دے، وہاں سے ورڈکٹ حاصل کرے، فیصلہ حاصل کرے، فیصلہ نافذ ہو جائے. تو طریقہ کار کے اعتبار سے بھی اسی لیے ہم نے وہ نشاندہی کی تھی کہ اب جو کہ دستور کے اندر کسر ہے، قرارداد مقاصد ضیاء الحق صاحب شامل کر گئے دستور کے اندر، بہت بڑا کارنامہ ہے، بہت اچھی بات ہے. اب وہ صرف پریمبل نہیں ہے بلکہ وہ اس کا ایک حصہ ہے جزو لا ينفک ہے. لیکن اس کے ساتھ اب ضرورت یہ ہے کہ وہ جو کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی والے باب میں ایک دفعہ پڑی ہوئی ہے کہ نو لیجسلیشن کین بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، اسے وہاں سے ہٹا کر یہاں 2A کے ساتھ 2B کی حیثیت سے شامل کیا جائے اور کوئی ایکسپشن اس میں نہ ہو. اور اس کی تنفیذ کا طریقہ بھی ضیاء الحق صاحب نے جو شروع کیا تھا بس وہ آدھے کام انہوں نے کیے تھے. مجھے خوشی ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے فرزند جو ہے اعجاز الحق صاحب نے، جیسا کہ پچھلے جمعے میں نے کہا تھا پشاور کی اپنی تقریب میں، ہماری اس جو بھی ہماری سفارشات تھیں دستوری ان کی تائید کرتے ہوئے انہوں نے تقریر کے اندر ان کا تذکرہ کیا کہ یہ بہت صحیح ہے اور ہونا چاہیے. اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے والد کے ادھورے مشن کی تکمیل کی طرف اگر کوئی پیش قدمی کی ہے تو ہم اسے انہیں مبارکباد دیں گے کہ کام تو شروع کیا تھا ضیاء الحق نے لیکن ہر میدان میں ادھورا. قرارداد مقاصد آ گئی لیکن اس کے منافی جو چیزیں وہ نکالی نہیں گئی. اب یہ تو ان کو نکال دیا جائے، طے کر دیا جائے کہ قرارداد مقاصد کو پورے دستور پر پریسیڈنس ترجیح حاصل ہے، جو شے اس کے منافی ہوگی وہ گویا کہ قرارداد ہے، چند الفاظ کا اضافہ ہوگا اور یہ بات پوری ہو جائے گی. پھر تنفیذ کے لیے صحیح طریقہ اختیار کیا کہ فیڈرل سید کورٹ قائم کر دی، ہر شخص کو ہر شہری کو حق حاصل ہے، وہ جائے معاشیات میں، وہ 10 سال کی جو ہتھکڑی لگائی تھی وہ بھی کھل چکی ہے، معاشی میدان میں بھی فیڈرل سید کورٹ کو پورا حق حاصل ہے، جو شخص چاہے وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایک مقدمہ دائر کرے کہ صاحب فلاں فلاں چیزیں جو ہے مروج ہیں ہمارے ہاں اور یہ شریعت کے خلاف ہیں، اس کا ورڈکٹ دیا جائے. وہ سماجی زندگی میں ہو آئلی، لیکن یہ کہ آئلی قوانین کے اوپر بھی ابھی وہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے، ادھر تو ہتھکڑی لگا رکھی ہے فیڈرل سید کورٹ پر، ادھر جو ہے وہ جو مجھے مصرہ یاد آ رہا ہے فیض احمد فیض کا کہ سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، کتوں کو آزاد چھوڑا ہوا ہے اور سنگ و خشت جو ہے روک کے رکھے ہوئے کہ کتوں کو مارا بھی نہ جا سکے. تو یہ صورتحال ہے کہ فیڈرل سید کورٹ جو ہے وہ تو آئلی قوانین پہ بات نہیں کر سکتی. ہاں آسما جہانگیر صاحبہ اور شہلا ضیا صاحبہ یہ کب یہ بات کر سکتی ہیں اور ان کی رپورٹ جو ہے وہ ہوگی اور شائع ہوگی اور روز ناموں کے اندر کتنے لمبے اس کے جو ہے صفحات جو اس کے اوپر صرف ہوئے ہیں ان کو وہ حیثیت حاصل ہو جائے گی. تو یہ پورا طریقہ کار غلط ہے، اس کو سب کو ختم کر کے ان سفارشات کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر اور یہ کہ اس معاملے کو فیڈرل شریعت کورٹ کے حوالے کیا جائے، آئلی قوانین سے متعلق ہتکڑی جو ہے وہ بھی کھولی جائے فیڈرل شریعت کورٹ میں آ کر. ٹھیک ہے آسما جہانگیر صاحبہ وکیل ہیں، دلائی دیں، ثابت کر دیں، کتاب و سنت کا تقاضا یہ ہے تو ہم خوش ہیں، کتاب و سنت کی اس سے دلیل دینے کا انہیں بھی حق حاصل ہے. لیکن فیصلہ کرنے والے وہاں بیٹھے ہوں گے نا، یہ تو نہیں ہے کہ انہیں کا فیصلہ، وہی مدعی وہی منصف وہی جو اپنے چاہے سفارشات پیش کر دیں. اس حوالے سے جو صحیح طرز عمل ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ پوری جو گفتگو کر چکا ہوں اس میں ایک بات رہ گئی تھی کہ میں نے اپنے پورے دورے میں جو جس مرتبہ میں امریکہ میں رہا ہوں ہر جگہ مجھ سے سوال ہوا کہ 2 مرتبہ میاں محمد شریف صاحب اپنے 3 بیٹوں سمیت آپ کے ہاں آئے، پھر آپ بھی ان سے ملنے کے لیے گئے، آپ کا تجزیہ کیا ہے، تاثر کیا ہے، رائے کیا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں؟ تو میں نے ہر جگہ یہ کہا کہ ہاں میرا تاثر یہ ہے، یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں بالکل پودن ہوں اور بالکل میں یعنی ان چیزوں کے اندر مجھے کوئی شعور حاصل نہ ہو، یہ سارا جو چاہے شخص رائے قائم کر لے، لیکن یہ کہ میرا تاثر یہی تھا اور اب بھی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کوئی بہت بڑا ہاتھ ہے کہ جو انہیں روکے ہوئے. اب یہ بڑا ہاتھ جو ہے کوئی داخلی بھی ہو سکتا ہے کہ انہی کی اسمبلی کے اندر، ویسے تو 3/4 میجورٹی انہیں حاصل ہے اگر ان کے الائز کو شامل کر لیا جائے، ورنہ ویسے بھی 2/3 میجورٹی غالباً صرف ان کی اپنی پارٹی کو حاصل ہے، فلور کراسنگ کا دروازہ وہ بند کر چکے ہیں اور جو ہے صدر صاحب کے ہاتھ جو تلوار تھی ان کے ہاتھ میں وہ انہوں نے ان کے ہاتھ سے چھین لی ہے، تو اس لیے بہت مضبوط حیثیت ان کی ہے. لیکن اگر ان کی اسمبلی پارٹی کے اندر واقعتاً کو بہت مضبوط کوئی حصہ ایسا ہے کہ جو اس سے اختلاف کرتا ہے، تو ان سے میں نے عرض کیا تھا، اب بھی میں نے ایک پیغام پہنچایا ہے اگر سے یہ کہ مجھ تک مجھے اس کا کوئی جواب نہیں ملا ہے کہ مجھے ایک موقع دیجئے، مجھے بتائیے، میں جاؤں ان سے بات کروں، انہیں قائل کروں کہ کون سی قیامت آ جائے گی. یہ بہت جسے جنرل حمید گل صاحب نے کہا ہے کہ سافٹ ریولیوشن ہے، ہماری منزل اسلام ہے اور اس کے لیے بجائے اس کے کہ خون خرابہ ہو جیسے قاضی حسین احمد صاحب کا یا کسی اور کا خیال ہے کہ کوئی یہاں پہ ہنگامی صورتحال پیدا کر کے جو ہے کوئی کام کرانے کی کوشش کی جائے، اگر یہ سافٹ ریولیوشن اس طریقے سے آتا ہے تدریجت آتا ہے تو اس سے بہتر تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں.
اور اب جب آپ کے پاس پوری وہ جو دستوری تقاضا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، پوری میجورٹی ٹو تھرڈ آپ کے پاس ہے، تو بتائیے اس میں رکاوٹ کیا ہے، کیا چیز خراب ہے اس میں؟ تو میں اس کے لیے تیار ہوں، میں اپنا وقت اس کے لیے دینے کو تیار ہوں، ان کے پاس جا کر گفتگو کرنے کو تیار ہوں، اگر کبھی وہ اسمبلی پارٹی کے اجلاس کے اندر مجھے موقع دے دے تو مجھے اس کے اندر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں جاؤں گا بات کروں گا، اور اگر یہ ہاتھ ہے کوئی بیرونی ہاتھ تو پھر مجھے صرف یہی عرض کرنے کی گنجائش ہے کہ یہ بیرونی ہاتھ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کا ہاتھ سب سے بڑا ہے، اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، ان تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ، تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ہمت تو کرو، حوصلہ تو دکھاؤ، قدم بڑھاؤ تو صحیح۔ یہ صورتحال جو ہے اس میں ظاہر بات ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے کہ اگر تو اللہ پر یقین ہے کسی درجے میں، کوئی ہلکا سا مزمن سا بھی یقین ہے، تو اس کے اتنے پختہ وعدے، وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ لازمن مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرے گا، لازمن کرے گا، اس سے زیادہ تاکید کا اسلوب عربی زبان میں ہے نہیں۔ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اللہ پر، اللہ جھوٹا نہیں ہے، اللہ صادق الوعد ہے، وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَن أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کون ہے جو اپنے عہد سے زیادہ جو ہے وہ پورا کرنے والا ہو، وَمَن أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، اللہ سے عہد کا پورا کرنے والا بڑھ کر کون ہوگا؟ اس حوالے سے کچھ کے ذمن میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ایمان کے سوا اب میرے پاس اور کوئی دلیل نہیں، لیکن یہ کہ اگر اندرون خانہ کوئی بات ہے، داخلی کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کو دور کرنے میں ہم آپ کے سیاسی حریف نہیں ہیں، ہم الیکشن کے میدان میں سرے سے ہیں ہی نہیں، ہم کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس کو، چونکہ مسلم لیگ کو آج بھی مضمون میں نے پڑھا ہے جو جنگ میں شائع ہوا ہے سنہری صاحب کا، بارہ بار اخبارات سے بہت اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ مسلم لیگ جو ہے اسے یہ مینڈیٹ ملا ہے، یہ پورے 51 برس کے بعد ملا ہے، سن 46 اور پھر سن 97، نصف صدی کے بعد ملا ہے۔ بارہ انہوں نے دوسرے پہلو سے اس پر بات کی ہے اور وہ بھی صحیح ہے، جو بات انہوں نے کہی ہے غلط نہیں ہے، کہ در حقیقت یہ جو ہمارے ہاں قتل و غارت کا جو ایک پورا طوفان آیا ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے، لیکن یہ دنیا کی طرف سے ہمیں صدا دی جا رہی ہے اس بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام کی طرف کوئی پیش رفت ہو جائے، مسلم لیگ آ گئی ہے، اور یہ کہ اگر چل کر پہنچ گئے ہیں میاں محمد شریف اپنے تینوں بیٹوں کے ساتھ ڈاکٹر اسرار جیسے شخص کے پاس تو کوئی خطرے کی علامت ہے؟ لہذا کسی نہ کسی درجے میں کہیں نہ کہیں ایسی دہشت گردی جو ہے کر کے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، ورنہ وہ جو اقبال نے کہلوایا ہے ابلیس کی مجلس شورا میں، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ابلیس کو سب سے بڑا خوف جو دامنگیر ہے، بقول علامہ اقبال، اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، کسی ایک ملک میں بھی اگر یہ شرع پیغمبر، یہ دین اللہ کا جو ہے اور یہ شریعت جو ہے اسلام کی اگر نافذ ہو گئی اور اس کی برکات کا مشاہدہ دنیا نے کر لیا، تو یہ سارے نظام جو ہے یہ بالکل تلپٹ ہو کر رہ جائے گا، یہ پگھل کر رہ جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی۔ اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف، ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں۔ اس کے اطمینان کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان جو ہے یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، اس کے پاس یقین نہیں ہے، بس مجھے اگر کوئی امید ہے وہ کہہ رہا ہے ابلیس، تو اس بات سے ہے کہ مومن کو خود یقین نہیں ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی شے ہے اللہ کی عطا کرنے، بہرحال اس صحیح راستے کی طرف اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ میں آج تھوڑا سا یہ جو فلسفہ ہے مساوات مرد و زن ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے ضمن میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی برین واشنگ ہو رہی ہے، اور وہ بہت ہی جیسے سلو پوائزننگ ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ سلو برین واشنگ ہمارے خاصے جو سنجیدہ حلقے ہیں، غور و فکر کرنے والے لوگ، ویسے مذہبی مزاج والے بھی ہیں، نماز روزے کا بھی اہتمام ہے، ان کے ہاں بھی اس کے ضمن میں بہت سے مغالطے پیدا ہو چکے ہیں،
دیکھیے مرد و زن کی مساوات کا نظریہ جو ہے وہ جو اس کا پس منظر ہے جس کے تحت کہ یہ نظریہ اٹھایا گیا یورپ سے شروع ہوا اور یہ سارے فتنے وہیں سے ان کا آغاز ہوا ہے اور یورپ جو ہے اب اس کے پورے مزے چکھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس نظریے کے دو حصے اگر کر لیے جائیں اسلام کی روح سے قرآن کی روح سے تو اس کا ایک حصہ اسلام کے عین مطابق ہے, ایک حصہ اسلام کی ضد ہے, اسلام سے متضاد ہے. یہ دو پہلو میں چاہتا ہوں اچھی طرح آپ سمجھ لیں. یہ تجزیہ جب ہم نہیں کرتے تو پھر دھوکہ ہو جاتا ہے, یا تو ہول سیل ریجیکشن, ہر شے جو ہے رد کر دو, مغربی تہذیب ہر شے اس کی غلط ہے, مغربی نظام کی ہر شے غلط ہے, یہ بات صحیح نہیں ہوتی. اس میں دیکھو تجزیہ کرو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو علامہ اقبال نے کام کر کے دکھایا وہ بھی کہتے ہیں کہ مغربی تہذیب کا انر کور تو خالص قرآن ہی ہے, اس کے اوپر رنے چڑھے ہوئے ہیں کہ جو بڑے ہی غلط ہیں اور گمراہ کن ہیں, جن کو کہ وہ کہتے ہیں کہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے, بٹ دی انر کور آف دس سویلائزیشن از پیورلی قرآنک. یہ تجزیہ صرف اقبال کر سکتے تھے, لیکن اس وقت میں اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ویسے ہماری کتاب ہے علامہ اقبال اور ہم, اس میں میرا وہ خطبہ ہے جو ایک مرتبہ میں نے تحریری خطبہ پڑھا تھا اقبال ڈے پر الحمرا ہال نمبر ایک میں, وہ اس میں شائع ہے جس میں میں نے اس کی پوری تفصیل بیان کی. لیکن میں اسی کے حوالے سے صرف اس وقت یہ عرض کروں گا کہ یہ نظریہ مساوات مرد و زن کلیتاً غلط نہیں ہے, اس کا ایک حصہ صحیح ہے, وہ اسلام نے دیا ہے, اس صحیح حصے کے گرد شیطان نے تانے بانے مزید بن دیے. آکاش بیل چڑھی ہوئی ہے لیکن جو نیچے پودا ہے وہ صحیح ہے, آکاش بیل اوپر ہے اس کے. وہ جو نظریہ ہے مساوات مرد و زن جس کے میں کہہ رہا ہوں کہ دو حصے ہیں اور اس میں جو حصہ صحیح ہے اس کے بھی دو پہلو ہیں, نمبر ایک یہ ہے کہ شرف انسانیت کے اعتبار سے انسان ہونے کے ناطے ڈگنیٹی اینڈ آنر, ہیومن ڈگنیٹی ہیومن آنر, شرف انسانیت کے ناطے مرد اور عورت میں کامل مساوات ہے, کوئی فرق نہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں عورت گھٹیا ہے, یہ تصور خالص غیر قرآنی ہے. اصول سمجھ لیجئے, کل نوع انسانی چاہے وہ رنگوں کے اعتبار سے مختلف ہو, چاہے وہ اپنے چہرے کے نقوش کے اعتبار سے مختلف ہو, نسلوں کے اعتبار سے مختلف ہو, زبانوں کے اعتبار سے مختلف ہو, جنس کے اعتبار سے مختلف ہو, لیکن پیدائشی طور پر تمام انسان کلیتاً مساوی, کوئی اس نہیں. اور اسی میں جنس بھی شامل ہے, یوں سمجھیے جو چیز اللہ کی طرف سے گیون ہے اس کی بنا پر نہ کوئی اونچا ہے نہ کوئی نیچا ہے. اب کسی کو اللہ نے مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, اس کا اپنا چوائس تو نہیں ہے. کسی کو کالا بنایا, کسی کو گورا بنایا, کسی کا اپنا چوائس نہیں ہے. کسی کو مشرق میں پیدا کر دیا, کسی کو مغرب میں پیدا کر دیا, اس کا چوائس نہیں ہے. واٹ ایور از گیون فار ہم, اس کے اعتبار سے انسانوں میں کوئی تمیز نہیں ہوگی اونچائی کی اور نیچائی کی. یہ اصول سمجھ لیجیے, اسی میں جنس بھی شامل ہے, گیون ہے, اس میں کسی کا کوئی اپنا فیصلہ نہیں. تو شرف انسانیت, ہیومن ڈگنیٹی, ہیومن آنر, ایبسولیوٹلی ایکول, کوئی فرق نہیں. اس کو قرآن مجید تعبیر کرتا ہے, بہترین جو تعبیر ہے ویسے تو یہ کہ سورہ نساء کی پہلی آیت بھی, پھر یہ کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 بھی, یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ و خلق منہا زوجہا و بث منہما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ و الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. یہ تو اب وقت نہیں ہے کہ میں ان کا ترجمہ بھی کروں, صرف حوالے سمجھ لیجیے. لیکن یہ کہ سورہ آل عمران کی جو آخری رکو جو ہمارے منتخب نصاب کے ایک اہم درس کی حیثیت سے شامل ہے, اس میں جو لفظ آیا ہے پہلے تین آیات میں بڑی ایک عظیم دعا ہے, اس دعا کی شرف قبولیت کا اعلان کیا اللہ تعالی نے, فاستجاب لهم ربهم
انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض.
تو ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کروں گا، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، اور تم ایک دوسرے ہی میں سے تو ہو، ایک ہی مرد کے نطفے سے بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں پرورش پائی ہے بیٹے نے بھی بیٹی نے بھی، فرق کیسے ہو؟ یہ تصور جو ہمارے پاس جاہل حلقوں کے اندر ہے کہ عورت گھٹیا ہے کمتر ہے، خالص بیر ہونا ہے، اس اعتبار سے مرد و زن کی مساوات خالص قرآنی ہے، بلکہ جس شرط و مرد کے ساتھ قرآنی ہے اتنا تو کوئی دنیا کے اندر اس کے لیے دلائل دے نہیں سکتا. پہلی بات یہ ہے جس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق. دوسری بات اخلاقی اور روحانی میدان میں ترقی کے مواقع امکانات بالکل برابر، نیکی بدی خیر شر، اور قرآن مجید چونکہ اسی کے لیے لفظ قسم استعمال کرتے ہیں، یہ کمائی کے لیے ہم کہتے ہیں قسم، یہ لفظ عثمانی میں قسم جو ہے معاشی لیے آدمی جدوجہد کرتا ہے روزی کماتا ہے اس کے لیے بھی مستعمل ہے، قرآن میں بھی ایک جگہ ہوا ہے استعمال ایک جگہ، لیکن اکثر و بیشتر یہ لفظ آیا ہے نیکی یا بدی کم، اصل کمائی تو یہ ہے، باقی جو آپ نے پیسہ کمایا دولت کمائی وہ یہی رہ جانی ہے، جو کمائی ہے باقی رہنے والی ہے وہ تو وہ ہے جو آپ کے ساتھ جائے گی، تو اصل کمائی تو وہ ہے، وہ کمائی جو ہے للرجال نصیب مما کسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کے لیے حصہ اس میں سے جو انہوں نے کمایا، ان کی کمائی ان کے لیے، ان کی کمائی ان کے لیے. اب اس میں میدان کھلا پڑا، آگے بڑھو. اس میں بھی ایک شے تو ایسی ہے کہ جو گیون ہے، وہ صرف مرد کے لیے عورت کے لیے نہیں، وہ ہے نبوت. نبوت گیون ہے، وہ اپنی محنت سے نہیں ہوتی، وہ اکتسابی شے نہیں ہے، لیکن اس سے کم تر صدیقیت شہادت ولایت جتنے طبقات ہیں روحانی اور اخلاقی ترقی کے، وہ سب کے سب بالکل کھلے ہوئے مردوں اور عورتوں کے لیے برابر. الصدیق الاکبر اگر ابو بکر ہیں تو الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، بالکل برابر. بلکہ میری دل کی بات تو یہ ہے کہ میں حضرت ابو بکر صدیق سے بعض اعتبارات سے حضرت خدیجہ کو افضل سمجھتا ہوں. جو دل جوئی اور جو تشفی کا انداز حضرت خدیجہ نے اختیار کیا ہے حضرت ابو بکر نے بھی کیا ہوگا، لیکن ریکارڈ پر نہیں ہے، جو کچھ ریکارڈ پر ہے اس کے اعتبار سے تو واقعہ یہ ہے. بلکہ یہ بات میں کہا نہیں کرتا عام طور پر، لیکن یہ کہ میرے دل کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کے ذریعے سے حضور کو صرف بیوی کی محبت نہیں دی، ماں کی شفقت بھی دی ہے. 15 سال کا فرق تھا عمر کا. ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں تو جس کو سنایا دنگ رہ گیا، اور بہرحال حضرت خدیجہ کی سیرت پر تو توجہ ہوئی نہیں، لوگوں نے غور ہی نہیں کیا. اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یا تو ابو بکر اور علی کی فضیلت کا جھگڑا ہے یا فاطمہ اور عائشہ کی فضیلت کا جھگڑا ہے، باقی یہ کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ تو اس میں کہیں ہے نہیں، چھپی ہوئی. تہران میں میں کہہ کے آیا، ان کی ساتھ میں تو زہرا یونیورسٹی میں میں نے کہا کہ اگر آپ نے اپنی یونیورسٹی کا نام حضرت خدیجہ کے نام پر رکھ دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. مانا انہوں نے سمجھے کہ ہاں یہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن سعودی عرب میں جو مدرسہ بنے گا عورتوں کا وہ مدرسہ عائشہ ہوگا، اور جو وہاں بنے گا وہ مسجد زہرا ہوگا، وہ تقسیم. اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، اے گرفتار عائشہ و فاطمہ ہوشیار باش. لیکن بہرحال حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مقام میں آج اس وقت نہیں ہے کہ میں وہ واقعہ بیان کروں، پھر کسی وقت کے لیے رکھوں گا. اس وقت جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام اونچے سے اونچے مراحل سوائے وہ کہ جو گیون ہے نبوت، اس سے نیچے صدیقیت شہادت ولایت ولایت کبریٰ ولایت صغریٰ سب کھلے ہوئے ہیں مردوں کے لیے، مساوی. ارب ہاں ارب انسان ہوں گے جو نہ معلوم کتنی عورتیں ہوں گی کہ جن کے بارے میں رشک سے دیکھیں گے کہ کس کیا مقام ہے خدیجہ کا، اور کیا مقام ہے مریم کا، اور کیا مقام ہے آسیہ کا، اور کیا مقام ہے عائشہ کا، اور کیا مقام ہے فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. کتنے ارب ہاں ارب انسان مرد ہوں گے جو دیکھیں گے. اس حوالے سے شرف انسانیت میں کامل مساوات، اخلاقی و روحانی ترقی کے میدان کھلے، اس کے حوالے سے بھی ایک آیت جو بڑی اہم ہے قرآن مجید کی. عام طور پر تو قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ خطاب کرتا ہے تو مردوں اور عورتوں کو یکجا کر کے، لیکن مردوں کا صیغہ جو ہوتا ہے مردوں کا ہوتا، اسے برسبیل تغلیب کہتے ہیں عربی گرامر میں، کہ اگر کسی مجمع میں مرد بھی ہوں عورتیں بھی ہوں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں تو مردوں کا صیغہ استعمال کریں گے. مراد یہ ہے کہ اس میں مرد سے بھی خطاب ہے، عورت سے بھی خطاب ہے. لیکن ایک آیت جو ہے آیت نمبر 35 سورہ احزاب کی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر اسی لیے کہ روحانی اور اخلاقی میدان میں عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہ ہو، یہ بات واضح ہو جائے. 10 اوصاف گنوائے ہیں دوہرا دوہرا کر، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. 10 اوصاف مردوں کے ساتھ ساتھ، شانہ بشانہ کا لفظ یہاں اگر استعمال کریں تو صحیح ہے بالکل. ان بھلائیوں میں، ان نیکیوں میں، میٹرک کے زمانے میں نظم پڑھی تھی بلیو اٹ اور ناٹ، چیریٹیز دیٹ ہیل اینڈ سوز اینڈ بلیس آر اسکیچرڈ اوور دی فیٹ آف مین لائک فلاورز، نو مسٹریز ہیئر، نو اسپیشل بون فار دی ہائی اینڈ ناٹ فار دی لو، دی اسموک اسینس ایز ہائی فرام دی ہارٹ آف اے ہاٹی پیلس ایز فرام دیٹ آف اے ہمبل کاٹیج. دھواں چاہے کٹیا کے اندر چھوٹا سا وہ چولہا ہے اس میں سے بھی دھواں اٹھا ہے اوپر جائے گا، اور کسی محل کا بہت بڑا جو ہے کوئی کچن ہے اس میں سے بھی دھواں اوپر جائے گا. تو غریبی اور امیری اور محل اور کٹیا میں کوئی فرق نہیں ہے، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، چیریٹیز دیٹ سوز اینڈ ہیل اینڈ بلیس، یہ انسان کے قدموں میں پھیلی بکھری ہوئی جو چاہے اس میں سے پھول کھلے ہیں گلشن گلشن، لیکن اپنا اپنا دامن جو چاہے بھرے، وہ مرد ہو یا عورت ہو. تو ان دو اعتبارات سے مکمل مساوات ہے مردوں اور عورتوں. البتہ دو ہی اعتبارات سے با فرق ہے مردوں اور عورتوں کے بعد. نمبر ایک، معاشرتی، سماجی، سیاسی ذمہ داریوں اور حقوق کے ذمہ میں، اور یہ ذمہ داریاں حقوق دے گو سائڈ بائی سائڈ، جہاں ذمہ داری زیادہ ہوگی آپ کو حق بھی زیادہ دینا ہوگا، اتھارٹی زیادہ دینی ہوگی، یہ دنیا کے مسلمات میں سے، اور ہر جگہ مسلمات کو تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن اس میدان میں آ کر یہ جو مغرب کے دلدارہ مرد اور خواتین ہیں وہ ان تمام مسلمات کو بھی ترک کرنے کو تیار ہیں. جہاں رسپانسبلٹیز زیادہ ہے وہیں آپ کو پرولیجز بھی زیادہ دینے ہوں گے، اتھارٹی بھی زیادہ دینی ہوگی. مرد اور عورت کے درمیان سب سے بڑا فرق جو ہے ذمہ داریوں کے ناطے سے، وہ میں اس کو تعبیر کیا کرتا ہوں حال اور مستقبل. قوم کا حال مرد کی ذمہ داری ہے، مستقبل عورت کی ذمہ داری ہے. مستقبل ہے آئندہ نسل، آئندہ نسل کی پیدائش میں مرد کا کتنا حصہ ہے؟ ایک لمحہ ہے اس میں، وہ اپنی لذت بھی حاصل کی اس نے، اب وہ بیج بو دیا بس، باقی سارا حصہ کس کا ہے؟ 9 مہینے کس نے پیٹ میں پالا ہے؟ حملت امہ وحنن علی وحن وفصاله فی عامین. مستقبل عورت کے حوالے، حال مرد کے حوالے، معاش، دفاع، سخت کام مرد کے حوالے، خانہ داری، اگلی نسل کی پرورش، قوم کے مستقبل کو انشور کرنا، یہ عورت کی ذمہ داری. اسی حوالے سے قانون کا نظام بنے گا، اسی حوالے سے مرد جو ہے شادی کے وقت مہر دیتا ہے، عورت دیتی ہے. مرد کفالت کا ذمہ دار ہے، عورت معاشی ذمہ داری سے بڑی ہے. کرنا چاہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ذمہ داری اس کی نہیں ہے، ذمہ داری مرد کی. جب یہ ذمہ داری اس کی ہے تو پھر کچھ حقوق اور اختیارات بھی اس کے دائرے میں، سیدھی سیدھی بات. اسی طریقے سے سب سے زیادہ یہ بات نمایاں ہو جاتی آئینی قوانین میں آ کر. آئینی قوانین میں دوسرا جو مسلمہ اصول ہے عمرانیات کا، اجتماعیات کا، اس کو پیش نظر رکھیے. کسی ادارے کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے کہ جو مساوی ہوں اپنے اختیارات میں. کہیں اور دنیا کے اندر آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے، کسی فرم کے دو مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے، دو چیئرمین نہیں ہو سکتے، کسی ملک کے دو صدر نہیں ہو سکتے، کسی حکومت کے پارلیمان نظام میں دو پرائم منسٹر نہیں ہو سکتے، ناممکن. قرآن نے اسی دلیل کو استعمال کیا توحید کے لیے. اگر اس کائنات میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور آلہا ہوتا تو فساد ہی فساد ہوتا، نہ فساد آتا. آن دی ٹاپ یو مسٹ ہیو ون. نمبر دو پر سو بھی رکھ لیں کوئی بات نہیں، سو وائس پریزیڈنٹ ہو، سو ڈائریکٹر ہو، سو وزراء ہو، کوئی پرواہ نہیں. آن دی ٹاپ یو ہیو ٹو ہیو ون. یہ تو پوری دنیا کے مشرکانہ نظاموں میں بھی ہے. دیویاں دیو کا لشکر کے لشکر، مہادیو ایک، مہادیو بھی دو ہو سکتے ہیں. چھوٹے جی سے گاڈز اینڈ گاڈیسز، لشکر کے لشکر. کیپیٹل جی سے ڈی گاڈ ایک، وہ اومنی پوٹینٹ، اومنی شینٹ، اومنی پریزنٹ، علی کل شیء قدیر، بکل شیء علیم. یونان ہو یا روم ہو، دیویوں دیوتاؤں کی نسل جو بھی کچھ ہے وہ گنتی نہیں ہو سکتی، فوجیں کی فوجیں ہیں، لیکن اوپر گاڈ وہ تو ایک ہی رہا ہے، بڑے جی سے وہی لکھا جائے گا، اور اس کی ایٹریبیوٹ یہی ہے، اومنی پوٹینٹ، اومنی شینٹ، اومنی پریزنٹ، ہر جگہ موجود، کل اختیارات کا حامل، ہر شے کا عالم. یہی تھا عرب میں اللہ ایک تھا، کبھی انہوں نے کہا دو اللہ ہیں، آلہا نیچے بہت سے، وہ بالکل گاڈز اینڈ گاڈیسز کی طرح. تو خاندان کے ادارے میں مرد کی سربراہی، الرجال قوامون علی النساء، سورہ نساء کی آج جو میں نے پڑھی تھی شروع میں، عورتوں پر مرد حکمران ہے، حاکم. اب اس کی بھی تعویلیں عربی سے نابلد جو لوگ ہیں ان کو دھوکہ دینے پہ جو تعویلیں کر دیں. کاما الا آتا ہے کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، کاما الا. اب انگریزی میں ٹو گیو اپ، ٹو گیو ان، کتنے بارے فرق ہو جائے. گیو اپ کے کیا معنی ہے، گیو ان کے کیا معنی ہے، مجرد گیو ہو تو اس کے کیا معنی ہے، ٹو گیو، ٹو گیو اپ، ٹو گیو ان. کاما الا کسی کام کی طرف متوجہ ہونا، اٹھ کھڑے ہونا. کاما بے کسی شے کے لیے اہتمام کرنا. کاما الا کسی پر نگران ہو جانا، نگرانی. الا ما دمت علیہ قائما، کسی کے اوپر نگران ہو کر کھڑے ہو جانا، کسی کے سر پر سوار رہنا، کسی پر حکمرانی کرنا، یہ کاما الا. الرجال قوامون، قائمین بھی نہیں، قائمون نہیں، قوامون. مبالغے کا صیغہ، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، بسبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے. اس فضیلت میں ایک پہلو ہے کہ جس کو ذہن میں رکھیے، اور وہ ہے جسمانی طاقت. مرد کو زیادہ دی گئی، درد کو برداشت کرنے کی صلاحیت عورت کو زیادہ دی ہے. درد آپ کو معلوم ہے، درد ذہن، وہ کسی کڈنی پین سے اور کسی بھی انٹسٹائنل کولک سے کم تو نہیں ہے. وہ سارے پین کیا ہوتے ہیں، وہ جو پلین مسلز ہے اس کا سپیزم ہوتا، وہی اس سے کئی گنا جو ہے وہ ہو رہا ہوتا درد ذہن میں. اور ہر عورت کو جو بچہ جن رہی ہے اسے معلوم ہے، جس کے پیٹ میں حمل ہے اسے معلوم ہے، اس میں سے گزرنا ہے، درد برداشت کرنے کی صلاحیت اس میں زیادہ ہے. جسمانی مشقت، طاقت مردوں کے. نمبر دو، وہ بما انفقوا من اموالہم، جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے اموال میں سے. شادی ہوئی تھی، شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے. مرد مہر دیتا ہے، عورت لیتی ہے. پیٹ عورت کا بھی لگا ہوا، کھانے کو مانگتا ہے، مرد کا بھی لگا ہوا. مرد کمائے گا اپنے لیے بھی اور اپنی بیوی کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے. بما انفقوا من اموالہم، اس کی بنا پر اب قوامیت جو ہے گھر کی سربراہی اس ادارے کی وہ برقرار ہے.
فالصالحات قانتات، پس نیک بیویاں وہ ہیں جو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار ہے. یہاں قانتات میں تو اللہ کے لیے نہیں آیا ہے، یا مرد و زن کا معاملہ ہو رہا ہے. اور وہ حدیث بھی ذہن میں رکھیے، بعض صحابہ نے کہا تھا، وہ دیکھ کے آئے تھے کہ یہ یہودی جو ہے اور نصرانی جو ہے، یہ اپنے بڑے جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں انہیں سجدہ بھی کرتے ہیں، تو حضور ہمیں بھی اجازت دیجیے ہم آپ کو سجدہ کریں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، کسی انسان کا انسان کو سجدہ کرنے کا کوئی جواز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. گھر کا نظام اگر قائم کرنا ہے وہ برتری ہے. الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات، فرما بردار ہیں. حافظات من غیب، ان کے غیب کی حفاظت کرنے والے. مرد کی کمزوریاں ہوں، مرد کے راز ہوں، کیا بیوی سے چھپے رہ سکتے ہیں؟ ایک نیک بیوی کا فرض یہ ہے کہ ان کی حفاظت کرے. پھر یہ بھی، جب شوہر نہیں ہے گھر میں تو اس شوہر ہی کی امانت ہے اس کے پاس، جو عفت و عصمت ہے اس شوہر کی امانت ہے. اور اس کا مال جو ہے وہ تو نہیں ہے، گھر کے اندر مال ہے اس کا، تو اس کے مال اور اس کی عزت کی حفاظت بھی اس کی غیر حاضری میں کرنا، اور اس کے رازوں اور اس کے جملہ معاملات کی بھی جو علم میں اس کے ہیں اس کی حفاظت کرنا. یہ دو اوصاف لائے اللہ تعالی ایک نیک خاتون. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. واللاتی نشوزہن، اب یہ ہے نشوز کا لفظ، اور وہ عورتیں کہ جن کی سرکشی کا تمہیں اندیشہ ہو جائے، یہ ہے نشوز. جو آج عالمی سطح پر یہ ویمن لب، یہ نشوز ہے. پہلے یہ نشوز ہوتا تھا انفرادی ذاتی، کسی عورت کے دماغ میں کوئی سبا گیا سناس، وہ شوہر کی نافرمان ہو رہی ہے. آج اس کو ایک عظیم تحریک کی شکل میں، ارب ہاں ارب ڈالر کے خرچے کے ساتھ، اس نشوز کو ایک سازش کے طور پر دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے. تو یہاں تو چونکہ ابھی اس دور کی بات ہے کہ جس میں وہ انفرادی نشوز کسی سے ہو سکتا تھا، کوئی سرکش ہے. لیکن دیکھیے تین یہاں پر آئے ہیں. اب یہ کہ جو قرآن کو مانتے خدا کے لیے، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں مانتے تو قرآن کو دیکھیں، یا تو ایکسپنج کر دیجئے. یہ قرآن مجید سے اگر کسی کے بس میں، نکال کے یہ آیات. واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، پہلے تو انہیں نصیحت کرو کہ وہ سرکشی سے سرتاری سے باز آئیں. واجروہن فی المضاجع، پھر ان کے ساتھ زن و شوق کا تعلق منقطع کر لو کچھ عرصے کے لیے، انہیں تنہا کر دو بستروں میں. اور اس پر بھی باز نہ آئے. واضربوہن، مارنے کا بھی خط کر دیا گیا، لفظ ہے قرآن مجید کا، کر دیجیے ایکسپنج. صرف روکا گیا چہرے کے اوپر نہ مارا جائے، اس لیے کہ خاندان کا نظام چولہے ڈھیلے ہو جائے، نشوز ہوگا چولہے ڈھیلے ہو جائے. لیکن یہ کہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر وہ تمہاری اطاعت کے اوپر آمادہ ہو جائے، سرکشی ختم کر دے، فلا تبو علیہن سبیلا، تو اب خام خواہ کو جھوٹے بہانے بنا کر ان کے اوپر جو ہے اپنی دھوس جمانے کی کوشش نہ کرو. جیسے سورہ حجرات نے فرمایا، دو مسلمانوں کا دو گروہوں کا جھگڑا ہے اور تم صلح کراؤ، اگر صلح کے باوجود ایک گروہ جو ہے وہ زیادتی پڑے تو اس سے لڑو، لیکن پھر جب دوبارہ وہ اپنے صلح کی طرف آمادہ ہو جائے تو پھر ان کے درمیان اصلح بینہما بالعدل والقسط، عدل و قسط کے ساتھ، اسے ایسا نہ ہو کہ اب اس پر زیادتی ہو جائے. اسی طریقے سے ایک عورت نے جس حد تک نشوز تھا اس حد تک اسے سزا دے کر اگر وہ اپنے اس طرز عمل کو درست کر لیتی تو اب اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں. ان اللہ کان علیا کبیرا، یقیناً اللہ تعالی بلند و بالا ہے، بہت بڑا ہے. یوس اللہ کے احکام ہے. اب دیکھیے یہ چیزیں جو ہے چونکہ بڑی کڑوی سی ہیں، جیسے آج کی عورتوں کو کڑوی لگ رہی ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ عرب کے اندر بھی مزاج وہی تھا جو آج کا مغربی مزاج ہے. عرب میں شرم و حیا اور پردہ اور یہ وہ یہ چیزیں تو نہیں تھی،
شراب بھی ویسے ہی پی جاتی تھی جیسے آج مغربی معاشرے میں پی جاتی ہے. اتنی شراب پینے والا کہ وہ دھت ہو جائے وہ آج مغربی دنیا میں بھی برا سمجھا جاتا ہے, اس میں بھی برا سمجھا جاتا تھا. لیکن یہ کہ عام شراب پیتے رہنا, وہ شراب پانی کی طرح پینے کی شے ہے ہی, شراب پانی کو پینے کی شے تھوڑا ہی, وہ تو دھونے دھلانے کی شے ہے. یہی وہاں ہے اور یہی اس معاشرے میں تھا. مجبوری ہے کچھ اور, شراب نہیں تو پانی پی لیں, وہ تو مجبوری ہوتی تھی, اونٹ کا پیشاب بھی پیتے تھے, کیا کریں جان بچانے کے لیے. اس حوالے سے اس کو پہلے ٹیبل کس طرح بنایا گیا یہ دیکھیے ذرا, غور کرنے کی بات ہے. پہلے تو میں یہ چند باتیں جلدی سے بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ اس کو کس طرح پہلے ٹیبل بنایا ہے. مثال رکھیے ذہن میں, جیسے شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی, پہلے صرف یہ کہا کہ شراب میں کچھ فائدہ بھی ہے لیکن نقصان کا پہلو زیادہ ہے بس. اس کے بعد کہا شراب کے نشے میں تو نماز کی قریب مت آنا, پھر آخر میں شراب کی حرمت مطلقہ. اسی طریقے سے قرآن مجید نے وہی تین مراحل اس معاملے میں اختیار کی. عجیب بات, جیسے سورہ بقرہ میں وہ آیا تھا فیہما اسم کبیر و منافع للناس و اسمہما اکبر من نفعہما. سورہ بقرہ کی آیت سنیے, آیت نمبر 228, والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. جن عورتوں کو طلاق دے دیں ان کے شوہر, اور اس سے مراد ہے پہلی طلاق اور دوسری طلاق, تیسری نہیں, مغلظ نہیں, وہ اپنے آپ کو تھامے رکھیں, روکے رکھیں تین پیریڈز, تین جو ماہواری ایام آتے ہیں, یعنی یہ عدت ہے, اس میں وہ اور شادی نہیں کر سکتی, کوئی اور معاملہ نہیں. ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن, ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ان کے رحموں میں کوئی شے پیدا کر دی ہے تو اسے چھپائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, فطری طور پر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرے پاس ہی رہے. اسلام کا قانون یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ مرد کی ہے, اولاد تو مرد کو دینی ہوگی, یہاں مرد نے طلاق دے دی ہے, لہذا وہ اگر چھپاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس تین مہینے کے اندر اندر اس کا جو ہے وہ حمل جو ہے ظاہر نہ ہو, اور وہ عدت سمجھ کر مکمل وہ نکاح کر لے اور یہ کہے کہ یہ تو میرے دوسرے نکاح سے جو ہے یہ بچہ ہوا ہے. اسی لیے شریعت نے کیا کیا, حمل اگر ہے تو عدت وضع حمل تک ہے, تاکہ وہ نسل کا معاملہ بالکل مستقل ہو. اب جس کو حمل ہے عورت کو معلوم ہے, وہ روک نہیں ہے, بتا دی رہی تاکہ تین مہینے کے بعد فارغ ہو اور چھٹی ہو, اب یہ بچہ اس کے پاس رہ سکے, تاکہ جس سے بھی شادی کرے وہ یہ کہہ سکے کہ یہ تو میرا بچہ اس سے. ولا یحل لہن یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمنن باللہ والیوم الآخر, اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والیاں ہیں تو انہیں نہیں چھپانا ہے. وہ بعولتہن احق بردہن ان ارادوا اصلاحا فی ذلک ان ارادوا, اور اس عرصے میں عدت کے دوران شوہروں کو حق حاصل ہے کہ رجوع کر لے, سوائے کسی اطلاق کے بعد کے. ہو سکتا ہے شوہر کو معلوم ہو کہ میری بیوی تو جو ہے حمل سے ہے, اب تک شاید اس کی اولاد ہی نہ ہوئی ہو, اب وہ اپنی طلاق واپس لے لیں, تو وضع حمل تک کے لیے ہے یہ عدت جو ہے وضع حمل تک ہے, اور شوہر کو حق حاصل. عورت کہے تو نے مجھے تنگ کیا تھا اور تو نے مجھے ستایا تھا, اب تو نے مجھے طلاق دے دی تھی, اب میں تیرے گھر میں بسنے کو تیار نہیں. نہیں نہیں, بہو نہ تو ہوں نہ حق کو بے رد ہوں, جب تک وہ عدت کا وقت ہے پہلی یا دوسری طلاق کے بعد شوہر کو حق حاصل ہے کہ رجوع کرے, جب چاہے رجوع کرے, بتائے تو غیر مساوی معاملہ ہو گیا نا, جیسے طلاق کا حق مساوی مانگ رہے ہیں. اور ایسی ایسی عجیب حرکتیں اس سفارشات میں ہوئی ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے, اب جو بھی تعلق زن و شوہر ہے اس کا وہ مطالبہ کرتا ہے, بیوی آمادہ نہیں ہے, اگر وہ زبردستی کرے گا مجرم ہوگا, پکڑا جائے گا, جیل میں جائے گا. انا للہ وانا الیہ راجعون, زنا بھی جبر میں کوئی حرج نہیں ہے ان کے یہاں, لیکن یہ معاملہ اگر منکوہ عورت کے ساتھ ایک شخص جو ہے, جبکہ شریعت میں یہ ہے کہ عورت اگر چولہے پر بیٹھی ہوئی ہو تب بھی اگر شوہر طلب کرے تو فوراً آ جائے, شریعت کی اپنی حکمتیں ہیں, اور وہ الحکیم اس اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے. اب یہاں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان کے حقوق بھی ان کی ذمہ داریوں کے مطابق ہیں. ذمہ داری عورت کی کیا ہے؟ اور مرد کی کیا ہے، اسی کے اعتبار سے ان کے حقوق ہوں گے. اس کی بھی تعویل غلط کی جا رہی ہے اس دور میں اس آیت کی، لیکن اس تعویل کا راستہ روکنے کے لیے قرآن مجید نے آخر میں فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا حاصل ہے. مانو بھائی اس کو، اس کڑوی گولی کو کسی طریقے سے ہضم کرو. یہ اللہ فرما رہا ہے واللہ عزیز الحکیم، اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، زبردست ہے، مختار مطلق ہے، کمال حکمت والا ہے. وہ اپنے اس اختیار مطلق اور کمال حکمت کے تحت یہ کہہ رہا. تو جیسے وہاں کہا تھا ویسے یہاں بھی صرف ایک دو سلائی ہے ابھی، وللرجال علیہن درجہ. اس کے بعد آئے سورہ نساء میں تو پہلی ایک آیت آئی ہے اس مضمون کے لیے جو میں نے ابھی پہلے بیان کر دیا، اس کی تمہید، وہ آیت نمبر 34 ہے اور یہ آیت نمبر 32 سنا رہا ہوں. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. دیکھو اللہ نے ایک دوسرے کو اگر کوئی فضیلت دے رکھی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو. کسی کو حسین بنایا، کسی کو بدصورت بنا دیا، اور وہ بدصورت اسی میں لگا رہے لٹاپی میں، مجھے کیوں بنایا بدصورت، کیا حاصل ہوگا اس سے؟ وہ ذہنی بیمار ہو جائے گا، نفسیاتی بیمار ہو جائے گا. اللہ نے جی اب دیکھو کہ کوئی اور میدان ایسا ہو جس میں تم اپنی جو ہے وہ اپنی برتری ثابت کر سکو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. میدان اخلاقیات کا کھلا ہوا ہے، تم دین میں اخلاق میں اسے آگے نکل جاؤ. نہ معلوم کتنے بدصورت ہوں گے کہ جن کو لوگ زیادہ چاہیں گے خوبصورتوں کی نسبت، اگر ان کی سیرت بہتر ہے، وہ خادم خلق ہیں، وہ نیک لوگ ہیں، ان سے زیادہ محبت ہو جائے گی لوگوں کو. تو نہ راستہ کھلا ہوا، وہی جو قسم کا میں نے کہا تھا کہ یہ نیکی اور بدی اور خیر اور شر کے لیے. واسأل اللہ من فضلہ، اور دیکھو اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو کہ اللہ اس معاملے میں تو نے اپنے اس بندے کو مجھ پر فضیلت دی ہے، مجھے اس معاملے میں فضیلت عطا فرما دے. فضائل کا دفتر کھلا ہوا ہے. انہ کان بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس نے کسی کو دیا ہے تو علم کی بنیاد پر دیا ہے، اور کسی کو کچھ چیز نہیں دی ہے وہ بھی کمال علم کی بنیاد پر دی ہے. یہ میدان ہموار کر کے پھر آیت آئی الرجال قوامون علی النساء ناؤ بی پریپیئر فار دی شوک. یہ سارا میدان ہموار کر کے اب اس بات کو اصول تیار کر لو، زیرن تسلیم کر لو، مرد عورتوں پر حکمران ہے. بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعزوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن اعتدتم فلا تبغوا عليهن سبيلا. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. بہرحال حاصل کرام آج یہ ہے، دو اعتبارات سے مردوں اور عورتوں میں کامل مساوات، شرف انسانیت میں بالکل برابر. بعضکم من بعض، نیکی اخلاق بھلائی روحانی ترقی کے دروازے راستے پورے کھلے ہوئے، سوائے ایک شرف نبوت کے جو اقتصادی نہیں ہے وہ وحی ہے اور اس کی ذمہ داری بہت بڑی. البتہ دو اعتبارات سے سماجی بحثیت مجموعی ذمہ داریاں مردوں کی اور ہیں، عورتوں کی اور ہیں. مردوں کو اس کے اعتبار سے حقوق و اختیارات ملیں گے، عورتوں کو اپنے ذمہ داریوں کے اعتبار سے حقوق و اختیارات ملیں گے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور خاص طور پر آئینی معاملے کے اندر خاندان کے ادارے کا حکمران مرد ہے، اسی کو یہ اختیار حاصل ہے، وہ طلاق دے سکتا ہے. عورت صرف طلاق لے سکتی ہے قلعہ کے ذریعے سے، اولاد مرد کی ہے عورت کی نہیں. ہاں جب تک کہ اس کی ضرورت ہو وہ اس کی تحویل میں رہ سکتی ہے اور اس کا نفقہ جو ہے وہ طلب کر سکتی ہے وہ اپنے شوہر سے، لیکن اس قصر کا جبر کیا ہے اللہ نے قانوناً. مرد یعنی باپ جو ہے زیادہ حقدار ہو گیا اولاد کا. اخلاقاً ماں کو اس کی خدمت کو تین درجے زیادہ قرار دیا ہے باپ کی خدمت سے. ایک صحابی پوچھتے ہیں میرے حسن سلوک کا، میری خدمت کا ولی مستحق کون؟ فرمایا تمہاری والدہ. پھر پوچھتے پھر کون؟ پھر تمہاری والدہ. اسی مرتبہ پھر کون؟ پھر تمہاری والدہ. چوتھی مرتبہ پھر کون؟ تو فرمایا تمہارے والد. اخلاقی حق، خدمت کا حق، یہ ماں کا تین گنا زیادہ. قانونی معاملہ یہ ہے کہ اولاد مرد کی شمار ہوگی. اسی طرح وراثت ہے, شوہر کی وراثت بیوی کا حصہ جو ہے وہ آدھا ہے, بنسبت شوہر کا حصہ عورت کی وراثت. یہ قوانین کے اندر فرق ہے, اس نظام کے اندر فرق و تفاوت ہے, یا مساوات نہیں ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.